السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب، یعنی دھوپ میں چمکتا ہوا ریت، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو نہیں پاتا اسے کچھ بھی، البتہ اللہ کو موجود پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. یا ان کی مثال ان اندھیروں کی ہے جو کسی گہرے سمندر میں ہو، جسے ڈھانپے ہوئے ہو موج، اور اس کے اوپر ایک اور موج، اور اس پر سایہ کیے ہوئے ہو بادل. تاریکیاں ہیں تاریکیوں پر، اگر وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جسے اللہ ہی روشنی عطا نہ فرمائے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں. یہ سورہ نور کے پانچویں رکوع کی آخری دو آیات ہیں، اور ان میں کفر کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے دو تمثیلیں بیان ہوئی. یہ بالکل وہی اصول ہے جو عربی کی ایک کہاوت میں سامنے آتا ہے کہ تعرف الاشیاء باسدادها، کسی شے کی حقیقت ایک تو آپ خود اس شے پر غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں، اور ایک یہ کہ جو اس کی ضد ہے اس پر غور اگر کریں گے تو اس سے بھی اس اصل شے کی حقیقت پر بھی ایک روشنی پڑے گی. دن کی اصل حقیقت رات کے پس منظر میں خوب نمایاں ہوگی، روشنی کی اصل حقیقت تاریکی کے پس منظر میں زیادہ اجاگر ہوگی. اسی طرح ایمان کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک طرف تو وہ نہایت فصیح اور بلیغ تمثیل سامنے آ چکی جس میں ایمان کو ایک نور سے تشبیہ دی گئی، اور وہ نور مرکب ہے دو انوار سے، ایک نور فطرت ہے اور دوسرا نور وحی. ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے جس کا محل اور مقام ہے قلب، جیسے کہ سورہ حجرات میں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. صحابہ کرام سے خطاب ہے، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، تمہارے دلوں کو اس سے منور کر دیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمان کے اس نور باطنی کا ظہور انسانی شخصیت میں کن کن اوصاف کی صورت میں ہوا. اب اسی حقیقت ایمان کو سمجھانے کے لیے کفر کے لیے دو تمثیلیں بیان ہو رہی ہیں، اس کی ضد کو بھی سمجھو. ان تمثیلوں میں پہلی تمثیل کچھ بین بین کی کیفیت کی ہے، اور دوسری تمثیل میں گویا کہ تاریکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی دکھائی گئی. ان دونوں تمثیلوں کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلی تمثیل میں اہل کفر کی نیکیوں کی حقیقت بیان ہوئی اور دوسری تمثیل میں اہل کفر کی جو سیئات ہیں، ان کی جو بدکاریاں ہیں، ان کی جو خواہشات اور شہوات کی پرستش کی کیفیت ہے، اس کا نقشہ کھینچا گیا. ایک رائے اور وہ بھی بڑی وقیع ہے، یہ ہے کہ پہلی تمثیل میں کفر کا جو انجام ہوگا اس کو واضح کیا گیا ہے، اور دوسری تمثیل میں کفر کے جن اندھیروں میں انسان اس دنیا میں بھٹکتا ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. بہرحال ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے ان تفصیلوں پر غور کرنے سے قبل، کہ یہاں کفر سے مراد قانونی کفر نہیں ہے. مبادہ ہم یہ سمجھے کہ اس سے مراد تو صرف غیر مسلم ہیں اور انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہم سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو ہم جو ہدایت اور رہنمائی ہے قرآن مجید کی ان آیات میں ان سے محروم رہ جائیں گے. جیسے ایمان بھی ایک ایمان قانونی ایمان ہے اور ایک حقیقی ایمان ہے. قانونی ایمان کا تعلق قول سے ہے، شہادت سے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور حقیقی ایمان کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے. اسی طریقے سے کفر کی بھی دو قسمیں، ایک کفر قانونی ہے، ظاہری ہے، کھلم کھلا ایک شخص منکر ہے اللہ کا، آخرت کا، رسالت کا، اور ایک وہ ہے وہ کفر باطنی جس کے بارے میں ہمارے اپنے اس دور میں ایک درویش کا ایک قول جو وہ بڑے ایک کیف کے عالم میں کہا کرتے ہیں آپ کو سناتا ہوں. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر. انسان کا جو وقت بھی غفلت میں بیتتا ہے وہ ایک نوع کے کفر پر گزر رہا ہے. جیسا کہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو پچھلی نشست میں سنایا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. تو جب ایک انسان گمشدگی کے عالم میں خدا کو بھولے ہوئے ہیں، خدا سے محجوب ہو گیا ہے، اوٹ میں آ گیا ہے، پردے میں آ گیا ہے، تو یہ وہ کفر کی کیفیت ہے، اگرچہ اس کو ہم قانونی کفر نہیں کہیں گے. پھر کفر کے ایک معنی وہ بھی ہے ناشکراپن. تو یہاں پر اصل میں جو تمثیلیں کفر کی بیان ہو رہی ہیں وہ کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر فقہی یا کفر قانونی نہیں. یہ وہ باطنی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کا قلب جو ہے ایمان کے حقیقی نور سے، ایمان کی حقیقی روشنی سے محروم. اب اس کی دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہے کہ ایسا شخص بھی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی خیرات، کوئی خدمت خلق، کوئی سوشل ورک کر رہا ہے، کوئی یتیم خانہ بنا دیا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیا ہے، کوئی فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے، کوئی خیراتی ادارہ قائم کر دیا ہے. اگر یہ سارے کام اللہ پر یقین، آخرت کے ایمان اور محمد کی تصدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہے تو ان اعمال کی جو حقیقت ہے وہ پہلی تمثیل میں آئی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء. جیسے ایک لق و دق چٹیل میدان میں، ایک صحرا میں دیکھنے والے کو دور سے پانی نظر آتا ہے. ظمآن کا لفظ یہاں فعلان کے وزن پر آیا ہے، رحمان، جس کے اندر رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی شان کے ساتھ ہو. ظمآن جو پیاس سے بھرا جا رہا ہے، اسے دور سے پانی نظر آ رہا ہے اور وہ جس طرح بھی ہے گھسکتا ہوا، سسکتا ہوا، وہ وہاں پہنچتا ہے. حتی اذا جاہ لم یجد شیئا. اس حسرت کا ذرا اندازہ کیجئے، جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی تو اسے نہیں ملتا، ہاں موت کو منتظر پاتا ہے. اور موت کیا ہے؟ موت شاہدرہ ہے جس سے گزرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی. وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اللہ کو موجود پاتا ہے وہ. فوفاہ حسابا، وہ اس کا حساب چکا دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا شخص جب قیامت میں پہنچے گا اور اسے یہ گمان ہوگا کہ میں نے بڑے نیک کام کیے، میں نے خیراتی ادارے قائم کیے، میں نے فاؤنڈیشنز بنائے تھے، میں نے یتیم خانہ کھولا تھا، تو اسے کچھ تکیہ ہوگا، کچھ سہارا ہوگا، جیسے پیاسے کو سراب نظر آ رہا ہوگا. لیکن جب وہاں پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ چونکہ ان اعمال کے بنیاد ایمان پر نہ تھی، نور ایمان کے بغیر کسی ریاکاری کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، ناموری کے لیے، یا کسی دنیاوی مصلحت کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے، یا سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کیے گئے تھے، تو ان کاموں کی یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بالکل سراب کی طرح اسے نظر آئیں گے کہ پانی نہیں ہے. اللہ حساب چکا دے گا، اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. واللہ سریع الحساب. یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب کے درس نمبر 2 میں بھی آ چکا ہے، آیت البر میں، کہ حقیقی نیکی کیا ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. کوئی عمل جس کی بنیاد میں یہ ایمان نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے، چاہے وہ بظاہر نیکی کا عمل نظر آتا ہو، بظاہر خیرات ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، حتیٰ کہ نماز ہے، روزہ ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اگر ریاکاری کے لیے، لوگوں پر اپنی دینداری کی دھونس جمانے کے لیے، تو حضور نے اس کو شرک سے تعبیر کیا. من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. اگر ان چیزوں کی بنیاد ہے ایمان حقیقی پر، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، اللہ کی رضا جوئی، آخرت کی جزا طلبی، یہ ہے اصل محرک اعمال کے، تب تو یہ نیکیاں ہیں، ورنہ یہ سراب ہے. قرآن مجید میں 2 اور مقامات پر یہ تمثیل بڑے حسین پیرائے میں آئی. سورہ نور کے فوراً بعد سورہ الفرقان ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے ایک عجیب کیفیت سے وہاں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جنہیں یہ بڑے بڑے عمل سمجھ رہے ہیں، جن پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ان اعمال کی طرف بڑھیں گے اور انہیں ہوا میں اڑا دیں گے. نقشہ یہ ہے بلا تشبیہ کے، جیسے ٹھوکر مار کر، جیسے گرد کو ہوا میں منتشر کر دیا جاتا، اس لیے کہ ان اعمال کی بنیاد ایمان پر نہ تھی. سورہ ابراہیم میں فرمایا، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. جن لوگوں کو ایمان حقیقی میسر نہیں ہے اپنے رب پر، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں کہ جن پر ایک تیز جھکڑ جب چلے گا، شدید آندھی آئے گی تو راکھ منتشر ہو جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال بھیجے ہوئے ہیں آگے، لیکن ان میں سے کوئی ان کے ہاتھ نہ آ سکے گا. ذالک ہوا الضلال البعید. یہ بہت دور کا انسان کا محروم ہو جانا ہے، گمراہ ہو جانا ہے. تو ایک تمثیل تو کفر کی ہے کہ کوئی جھوٹی ملمے کی نیکی کچھ ہے، دوسری وہ انتہائی کیفیت ہے کہ یہ ملمے کی نیکی بھی نہیں ہے، خود غرضی ہے، اپنی ہی خواہشات اور اپنی ہی شہوات، اپنی ہی اغراض، ان کا انسان بندہ بن کر رہ گیا. کوئی خیر، کوئی نیکی، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی زندگی میں نہ ہو، کوئی بھلائی، چاہے وہ ملمے کی بھلائی ہو، اس کی بھی کوئی روشنی اس کی زندگی میں، اس کی سیرت و کردار میں نظر نہ آئے. یہ گویا کہ انتہائی بات ہے، جس کو تعبیر کیا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تو تاریکیوں پر تاریکیاں. اور اس کے لیے جو تمثیل دی ہے، ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک فرینچ ایڈمرل اس تمثیل کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے. انہوں نے جب تحقیق کی کہ حضور نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا، اور یہاں جو تمثیل ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہی شخص دے سکتا ہے کہ جس کی پوری زندگی سمندروں میں گزری ہو. سمندر کی گہرائی میں اندھیرے کی کیا کیفیت ہوتی، جبکہ موجوں کے اوپر موجیں چڑھی چلی آ رہی ہیں، اور اوپر بھی بادل ہو، کہ کہیں کوئی ستاروں کی کوئی چمک بھی پانی میں منعقد نہ ہو رہی ہو. تو ایبسولیوٹ ڈارکنیس کا کوئی کانسیپٹ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن ان کے نزدیک وہ جو سمندر کی تہ کی اندر تاریکی ہوتی ہے وہ ہے کہ جو شدید ترین تاریکی جس کا انسان تصور کر سکتا ہے. وہ تمثیل یہاں بیان کی گئی او کا ظلمات یا ان اندھیروں کے معنی فی بحر اللجین جو ایک بڑے گہرے سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں. یغشاہ موج من فوقہ موج ان کے اوپر ایک موج موج پر اور موج چڑھی چلی آ رہی. من فوقہ سحاب اوپر مطلع بھی صاف نہیں ہے ابر آلود ہے بادل چھائے ہوئے. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها یہ تو ہماری زبان کا بھی محاورہ ہے. ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا اس لیے کہ ایک انسان جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو سینس آف ڈائریکشن تو اسے حاصل ہے سمت کا احساس تو ہے کہ میرا ہاتھ کدھر ہے. اب اگر اپنے ہاتھ کو بھی وہ نہیں دیکھ پا رہا تو معلوم ہوا کہ انتہائی تاریکی. اذا اخرج یده لم یکد یراها جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا. فرمایا ومن لم یجعل اللہ له نورا جس کو اللہ نے نور عطا نہ فرمایا ہو فما له من نور اس کو نور کہاں سے میسر آ جائے گا. نور اصل میں تو نور ایمان ہے نور ایمان میسر نہیں تو یہ تو تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا اس سبق کے آغاز میں کہ جیسے یہ نور خارجی اشیاء کے ظہور کا ذریعہ بنتا ہے ویسے ایمان جو نور باطنی ہے وہ حقائق کے ظہور کا ذریعہ بنتا ہے. حقائق کو نہیں دیکھ پائیں گے ظاہری دیکھنا ہے وہ تو حیوانات بھی دیکھ رہے ہیں. دم چیز دیا میں سنی دی نہ سنی دی در خاک تو یک جلوے آمے نہ دی دی دیدن دیگر آموز سنی دن دیگر آموز اس دیدن دیگر اور سنی دن دیگر سے انسان محروم رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کی دعاؤں میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے اللہم اجعل فی قلبی نورا اللہم اجعل فی سمعی نورا اللہم اجعل فی بصری نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اهد لی لنورک اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما میری سماعت میں نور پیدا فرما میری بصارت میں نور پیدا فرما مجھے داہنی جانب سے نور دے بائیں جانب سے نور دے سامنے سے نور دے پشت کے پیچھے سے نور دے اوپر سے نور دے قدم و تلے سے نور دے اور اے اللہ میری رہنمائی فرما اپنے نور کی طرف. یہد اللہ لنورہی من یشاء اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی یہ ایک امنگ اور ولولہ ایک آرزو پیدا فرما دے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی اور ریاکاری اور منافقت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان اور اعمال صالحہ کے نور کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس سمن میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.
ڈاکٹر صاحب اس صورت میں جس ریت اور سراب کا ذکر آیا دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کو حقیقت سمجھتی ہے اس کی کیا وجہ ڈاکٹر؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اندھیرے میں ہیں انہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ نے وہ نور عطا کیا. جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات نازل فرما رہا ہے قرآن حکیم کی تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اے لوگوں تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اب یہ جن کی بھی آنکھیں کھل گئی ہوں جو جاگ گئے ہوں جنہیں اس نور ایمانی کی کوئی رمق میسر آ گئی ہو یہ ان کی ذمہ داری ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. اگر وہ روشنی کسی کو میسر آئی ہے تو اس روشنی کو بانٹنا اس کو پھیلانا اس سے لوگوں کو حصہ پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری.
ڈاکٹر صاحب سورہ پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سری الحساب ہیں براہ کرم اس کی روشنی میں آپ اللہ تعالیٰ کے اسم الحسیب کی کچھ مزید تشریح فرما دیں.
اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی الحسیب بھی ہے وہ حساب لینے والا ہے قیامت کے دن وہ آپ سے حساب لے گا اور اسے حساب کے لیے جمع تفریق کرنے کی وہ تکلیف نہیں گوارا کرنی ہوگی جو آپ لوگوں کو گوارا کرنی پڑتی ہے. اس کے جو کمپیوٹرز ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سورہ کہف میں تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے کہ کافر اس روز چیخ اٹھیں گے جب وہ اعمال نامہ ان کے سامنے آئے گا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ اعمال نامہ کیسا ہے؟ اس نے تو مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے, چھوٹی سی چھوٹی بات بھی موجود ہے. جیسے فرمایا آخری پارے میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا, اور جو کوئی ذرے کے ہم وزن بدی کمائے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. تو اللہ تعالی حساب لیں گے. حضرات, آج ہمارا یہ جو چھٹا سبق تھا مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا وہ مکمل ہوا تین اقساط میں, جس میں ایمان کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی, ایمان کے مثمرات اور ایمان کے ثمرات بھی ہمارے سامنے آئے, اور ایمان حقیقی سے محرومی کی جو کیفیات ہیں وہ بھی دو تمثیلوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئیں. ہمیں اللہ تعالی سے ایمان کی دعا کرنی چاہیے اور کفر سے بچنے کے لیے اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے. اللہم انا نسألک الایمان والیقین ونعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.